الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائی اور قابل احترام اور بہنوں, طالب علم کے لیے صفات اور اوصاف اس کے کیا ہونا چاہیے اور ایک طالب علم کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ مسلسل پچھلے دروس میں ہم دیکھ رہے ہیں. آج پچھلے درس میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی باتیں دوسروں تک بیان کرے, دوسرے تک پہنچائے, اور علم کی بات اگر نہیں معلوم ہے تو اس میں جاننے والوں کی طرف اس بات کو پھیر دے, اور علم کے سلسلے میں دین کے معاملے میں جھوٹ بولنے سے یا غلط بیانی سے بچے. جہاں تبلیغ کی اہمیت ہے اور اس کا ثواب ہے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دین کے معاملے میں بغیر علم کے کچھ نہ کہے. جہاں دین کی اشاعت ضروری ہے, دین کو دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا ضروری ہے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دین کی حفاظت کرے. لہذا ایک طالب علم کو دین کے معاملے میں بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے. آئیے آگے آج کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی رغبت کو کم نہ ہونے دے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو اس دور میں خصوصاً ضروری ہے, علم کی رغبت ہونا. کسی بھی چیز کی کوشش کے لیے رغبت ضروری ہوتی ہے. اگر رغبت نہ ہو تو پھر محنت بھی نہیں ہوتی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھیے اور کسی بھی میدان میں انسان کی کوششوں کو دیکھیے, آدمی وہیں کوشش کرتا ہے جہاں اس کو رغبت ہوتی ہے. کوئی چیز چاہیے, اس چیز کے پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اگر وہ چیز سرے سے اس کو نہیں چاہیے تو آدمی اس کے لیے کوشش کیوں کرے؟ آدمی ایسے پیڑ پر پتھر کیوں مارے, ایسے پیڑ پر چڑھنے کی محنت کیوں کرے جس کا پھل ہی اس کو نہیں چاہیے؟ ایک آدمی کوئی چیز چاہتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اور اگر اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے تو کوشش بھی نہیں کرتا ہے. لہذا طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں علم کی رغبت کو کم نہ ہونے دے. یہ خطرہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش آتا ہے. نئی چیز ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ چیز پرانی ہونے لگتی ہے دلچسپی کم ہونے لگتی ہے. دینی مجالس اور علم کے سلسلے میں بھی یہی مصیبت ہر ایک کو پیش آتی ہے. مان لیجئے کل سے ایک نئے کورس کا اعلان ہو جائے کہ کل سے فلانے مسئلے میں فلانا کورس شروع ہوگا. پبلک میں, عوام میں ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ نیا ہے کچھ. پھر جب کورس شروع ہو جاتا ہے تو پہلے 100 لوگ, پھر 80, 60, 50, 40, پھر آخر میں تبرک کے طور پر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. بہت کم ہے, الٹا ہوتا ہے کہ شروع میں کم پھر دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینی مجالس میں آتے ہیں, آتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دل بھر جاتا ہے. جیسے برتن بھرتا ہے دل بھی بھرتا ہے. اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بہت علم ہو گیا, کافی ہم نے پڑھ لیا, کافی سن لیا, اور دین کے بہت سارے شعبے، عقیدے کا ہو، مسائل کا ہو، اخلاق کا ہو، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی. ایک وقت کے بعد میں وہ رغبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، یہ موت ہے طالب علم کی. علم کا زوال وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے علم کی رغبت کم ہونا شروع ہوتی. یاد رکھیے، آدمی کا علم، اس کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں علم کی وہ رغبت نہیں ہوتی جو پہلے تھی. پہلے رغبت کم ہوتی ہے، پھر اس کے لیے محنت کم ہوتی ہے. کسی بھی میدان میں آپ دیکھیے، بہت ٹرائی کیا، جانے دو، موڈ خراب، چھوڑ دیا، ختم، آدمی کوشش نہیں کرے گا. تو دین کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں دین کے علم کی رغبت کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. آدمی جاب پہ جاتا ہے، نیا نیا جاب جب ملتا ہے، ایک دم اچھے کپڑے وپڑے، کنگھی ونگھی کر کے ایک دم تیار ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. کالج، نیا کالج، پہلا دن، نئے دنوں میں شروعات میں بہت رغبت ہوتی ہے، بعد میں روٹین، پھر کچھ وقت کے بعد میں چھٹیاں بھی کرنے لگتا ہے، گھر والوں کو نہیں معلوم. ایسا ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ ابتدا میں رغبت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، لیکن وہ شوق دھیرے 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 کم ہونے لگتا ہے، اور جہاں یہ شوق کم ہوتا ہے وہیں آدمی کے اندر سستی، بے عملی اور ساری چیزیں، بلکہ اخیر میں ترک عمل تک آدمی جاتا ہے. سادہ مثال آپ لیجئے کہ نیا نیا جب معلوم ہوتا ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے، تورک کرنا چاہیے، اور جلسہ استراحت کرنا چاہیے، رفع صبابہ کرنا چاہیے، نیا نیا جب یہ سیکھتا ہے اس کا ایک عجیب مزہ ہوتا ہے. ہر رفع الیدین کے وقت میں آدمی کو لگتا ہے میں رفع الیدین کر رہا ہوں، ہاں یہ نیکی ملی. لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ ایک میکینیکل ایکٹیویٹی ہو جاتا ہے، اس میں وہ شوق اور رغبت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا اٹریکشن اور وہ اس کی اندر کی ایک اس کے اندر کی وہ قوت نہیں ہوتی جو پہلے تھی. ابھی ایک دن آدمی، بلکہ بعض اوقات کچھ یہاں تک بھی شروع کر دیتے، تو ایک روٹین ہو گیا. اب وہ شیلف میں چلا گیا، اب وہ ٹیبل پہ، ڈیسک پہ نہیں، رکھ دیا، کرتے ہیں رب لیتے ہیں. ہاں رب، کیا بڑی بات ہے، نیا نیا اتنا اچھا لگتا ہے نا ہاتھ اٹھانے، واقعی اب لگتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے. بعد میں یہ تو بہت سالوں سے ہم کر رہے ہیں، اب وہ شوق نہیں ہے اس کا، اب ہر رفع پر وہ شوق نہیں جو پہلے تھا. تو شوق کا یہ معاملہ ہے کہ شوق انسان کا مزاج ایسا ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا، کہ رغبت دھیرے 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 کم ہونے لگتی ہے. اسی لیے تجدید اپنے ایمان کی، اپنے علم کی، اپنے شوق کی کرتے رہنا چاہیے، رینیول، واپس سے اپنے ایمان کو رینیو کرنا چاہیے. ہر چیز کو آپ کرتے ہیں، پاسپورٹ سے لے کے موبائل کے ریچارج تک، اور آپ کا جو بھی معاملہ ہے آپ اس کو رینیو کرتے ہیں، ایمان کو، دین کی طلب کو، علم کے شوق کو، اعمال کے اس لذت کو، اس کو رینیو کون کرے گا؟ یہ بہت ضروری ہے. لہذا علم کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، ساتویں چیز یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علم کی زیادتی کا شوق اور رغبت رکھے، زیادہ چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھ کو علم میں اور بڑھا دے، مجھ کو اور زیادہ علم عطا فرما. آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور زمین پہ چلنے والی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی مرضیات کا علم رکھتے ہیں. دین آپ کو معلوم ہے، کیا صحیح، کیا غلط، کیا حق، کیا باطل، کون سا عمل جنت میں لے جائے گا، کون سا جہنم میں، یہ سب آپ کو معلوم ہے، سب سے اچھا آپ کو معلوم ہے. لیکن آپ کو بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، آپ دعا کرتے رہیے. کس چیز کی دعا کیجئے؟ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے. یعنی علم کے سلسلے میں قناعت نہیں ہونا چاہیے, بس ہو گیا بھی علم, بہت ہو گیا بھائی علم, نہیں, آخری وقت تک علم چاہیے. علم کی رغبت ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے کہ کہیں سے بھی کوئی بات سیکھنے ملے آدمی فوراً شوق, سراپا شوق بن جائے, سر سے لے کے پاؤں تک وہ متوجہ ہو جائے ایک نئی بات دین کی سننے مل رہی ہے. اور اگر پرانی بات ہے جو سن چکا ہے تو تب بھی, اگر نئی بات ہے تو علم میں اضافے کے لیے, اور اگر پرانی بات ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اگر کوئی عالم صاحب کوئی درس دینے لگے, آئیے بھائی ذرا توحید کے مسئلے پر کچھ بات ہوگی, بچپن سے سن رہے ہیں لوگ, سن سن کے کان سن ہو گئے, اتنا توحید سنے, وہی بات ہے. نہیں نہیں, علم کے سلسلے میں اگر پرانی بات ہے تو اپنے علم کی بقا اور تجدید کے لیے سننا چاہیے کہ جو میں سن چکا تھا بہت کچھ بھول بھی گیا ہوں گا, میں وہ سنی ہوئی بات کو سنوں گا, اور اس لیے بھی کہ اپنے نفس کو توڑوں گا. نفس بڑا چنچل ہے, بہت نوٹی ہے نفس آدمی کا, شرارتی, وہ نہیں چاہتا ہے, اس کو بیٹھنا بہت بھاری ہے دینی مجالس میں, اسپیشلی کون سے ٹاپک پہ, بعد میں سن چکا اس چیز کو. اور آپ بتائیے جب آپ توحید اور اتباع اور اخلاق اور یہ سب سن چکے, اس کے بعد کیا ایک آدمی مستغنی ہو جاتا ہے اس سے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں, ایک بار پڑھ لیا میں نے, کیا اگلی مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن شروع سے اخیر تک ایک بار پڑھ لیا میں نے, کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ بخاری میں نے پڑھ لی پوری اخیر تک, کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ دین میں علم کے معاملے میں تجدید بھی تو کوئی چیز ہے کہ آدمی پڑھی ہوئی چیز پھر پڑھے, سنی ہوئی چیز پھر سنے, وہ سنتا رہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی آپ نماز پر جمے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر جمنے کی تاکید کیجیے. بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عمل کرنے والے کو کہہ رہا ہے اللہ, کیا اللہ کو نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی ہیں, سب سے اچھے نمازی ہیں بھائی, لیکن پھر بھی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے. یہ اصول ہے دین میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو کیوں کہہ رہا ہے نماز پڑھیے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی ایمان والوں کو آپ نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کیجئے, جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے نصیحت ان کو نفع دے گی. تو دین کی بات صرف وہ نہیں سننا چاہیے جو نہیں سنی ہے, وہ بھی سننا چاہیے جو سنی ہے. واقعی طالب علم وہ ہے جو نئی سنی ہوئی بات کے لیے بھی آتا ہے اور سنی ہوئی بات کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایک ہی بات کئی بار ہے. اللہ بھول گیا؟ نہیں. کیوں؟ آدم علیہ السلام کا قصہ ایک ہی بار ہے؟ نہیں, بار بار ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ ایک بار ہے؟ کئی بار ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ, ہود علیہ السلام, کتنے آپ نبیوں, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, آپ دیکھیں گے آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک ہی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بدل بدل کے الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ ریپیٹیشن کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے سب کو فائنل بائنڈنگ میں یہ قصہ کئی بار ہو جائے گا, نہیں معلوم؟ معلوم ہے. لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ایک بات کو مختلف پس منظر کے اندر بار بار بتایا جائے, ہر پس منظر میں اس کا اثر الگ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تکرار علم غلط نہیں ہے. ایک بات کو کئی بار بتانا اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالی کی طرف نعوذ باللہ غلطی کا الزام جاتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے موسیٰ علیہ السلام کا آگے آدم علیہ السلام کا آیا تو جم کر کے آگے چلے جائیں گے؟ بولے ہم سورہ بقرہ میں پڑھے نا اس کو، تو سورہ آراف میں آپ نہیں پڑھو گے، آپ سورہ طہٰ میں آپ نہیں پڑھو گے، سورہ انبیاء شعرا وغیرہ میں آپ نہیں پڑھو گے تذکرہ نبیوں کا. آپ یہ اصول ہے کہ ایک آدمی اپنے علم کی تجدید کرے، 100 بار بھی ایک حدیث ہم کو کوئی سنائے، ہم ہر مرتبہ اس حدیث کی تعظیم میں اس کو اسی شوق سے سنیں. یہ ایمان ہے، صرف علم نہیں، ایمان. وہ علم نفع والا نہیں جو آدمی کے ایمان کو نہیں جھنجھوڑے، یاد رکھیے اس کو. وہ علم واقعی علم نہیں ہے، اس سے آدمی کو فائدہ نہیں ہوا جس سے ایمان پہ اثر نہیں پڑا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان والے کون ہیں؟ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کی بات ان کے سامنے ہوتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپی آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے. نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. یعنی اللہ کا کلام سن کے اثر ایمان پر ہوتا ہے. اللہ کا کلام قرآن کی بات ہے، صرف علم کے لیے نہیں ہے. شرک کے رد میں کون سی آیت؟ فلاں آیت، چیپٹر نمبر یہ، ورس نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ، ورس نمبر یہ. کیا قرآن اس کے لیے ہے کہ ہم قرآن کو حوالوں کی کتاب بنا لیں؟ کیا وہ ریفرنس بک ہے ہمارے لیے؟ کیا علم ہمارے لیے صرف دوسروں کی تردید کے لیے تیر ہے؟ ہمارا فائدہ علم میں نہیں. کیا ہم یہاں سے کاپی کیے، واٹس ایپ پہ پیسٹ کیے، دوسروں کو پہنچا دیے؟ کیا علم اسی لیے ہے؟ کیا علم قرآن اور سنت دوسروں کے لیے ہے کہ اس کے لیے وہ بم کی طرح کام آئے، بم، تیر، بندوق، دوسروں کے لیے ہے؟ ہمارا کیا؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان پر وہ اثر ہوتا ہے؟ حدیث پڑھتے ہیں تو کیا واقعی دل میں وہ ایمان تازہ ہوتا ہے؟ نبی کی عظمت، اللہ کی عظمت تازہ ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو واقعی علم سے وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے خالص علم آیا ہے. باقی فائدے ضمنی اور ثانوی ہیں. اصل یہ ہے کہ دلوں میں ایمان تازہ ہو. ہم کو کیا؟ آپ بتائیے، کوئی آدمی عطر لگائے دوسروں کو، اس کے ہاتھ کو لگانے کے باوجود خوشبو نہیں آ رہی، اس کو فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس کو خود کو فائدہ نہیں، سب کو عطر لگا رہا ہو، اس کو خود کو فائدہ نہیں. کیا فائدہ ہے اسے علم کا؟ کہ ایک آدمی علم والا اس کو خود فائدہ نہ ہو. لہذا علم کے سلسلے میں ہم کو متنبع ہونا ضروری ہے. اور اس کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ علم کی رغبت ہو. میں اپنے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، دوسروں کو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، میرے لیے. اور میں دنیا کا سارا علم حاصل کر لوں تب بھی میرے دل میں علم کی رغبت وہی رہے گی جو پہلے دن تھی. یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. بعض سلف سے، اس کو نام یاد نہیں ہے، ان کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی مجھ کو کوئی حدیث بیان کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے، میں اس کی بات پوری سنتا ہوں. تابعین میں سے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں میں اس کی پوری بات سنتا ہوں، وہ حدیث پوری سنتا ہوں، اس کی بات کٹ نہیں کرتا. یہ نہیں بولتا ہاں میں جانتا ہوں، نہیں بولتا، پوری بات سنتا ہوں. حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث مجھ کو معلوم تھی. سنانے والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب وہ حدیث مجھ کو معلوم تھی، لیکن جب وہ بیان کر رہا ہے میں اس کی پوری بات سنتا ہوں. یہ بات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم جان رہے ہیں تب بھی ہم پوری حدیث سنیں، پورا درس سنیں، معلوم ہو ہم کو ہاں یہ بات میں نے سنی تھی، تازہ ہو ہمارا علم. علم کے تازہ کرنے کے لیے بات سننا، چاہے پہلے سنا ہو. تو رغبت علم کی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ کہیے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے. تو اللہ سے دعا مانگنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت علم نہیں چاہیے، گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ خود گمراہ ہیں، یہ آلریڈی گمراہ ہیں. یہ گمراہ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بالمقابل بولنا کہ ایک آدمی علم زیادہ حاصل کرے تو گمراہ ہو جائے گا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ علم کی زیادتی کی دعا کیجئے، اگر علم کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہوتا شر ہوتا، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے علم زیادہ مت مانگو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے دعا کے لیے کہا۔ ہاں یہ ہے کہ علم نفع والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی خرافات پڑھنا شروع کر دے اور گمراہ ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے سلسلے میں آدمی کے دل میں رغبات ہونا چاہیے، آدمی شوق پیدا کرے، اگر نہیں ہے پیدا کرے، مجھ کو علم چاہیے، کیوں چاہیے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ کتاب کوئی پڑھ رہا مثلا نہیں، کیسے ہوگا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کتاب کھولتے ہیں، پہلے صفحے پہ جاتے ہیں، آخری لائن تک، آنکھیں بند، نیند آتی ہے۔ بعض لوگوں کو دروس میں آتی ہے، بولے کیا کروں، کتنا بھی آنکھ کھولا ایک دم دونوں انگلیوں سے بھی پھر بھی بند ہو جاتی ہے، نیند آتی درس میں بیٹھا۔ کوئی کتاب اچھی کھولا، با وضو ہو کے پڑھ رہا ہے، چلو فریش ہو کے، پھر بھی نیند آ جاتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو نیند نہیں آ رہی تو کتاب پڑھتے ہیں کہ چلو اس بہانے نیند تو آئے گی، کہ کتاب جیسی پڑھنا شروع کیا نیند لگ گئی الحمدللہ۔ تو ایسا بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو علم کے لیے کیا ہو، کوئی کتاب آپ نے اٹھائی مثلا، اس میں رغبت کیسے پیدا ہو؟ آپ یہ پہلے سوچیں اس عنوان کے تحت میرا فائدہ کیا ہے۔ جیسے مثلا آپ نے کتاب اٹھائی اور انبیاء کی دعوت، آپ نے کتاب اٹھائی، اب آپ یہ سوچیں، پہلے اپنے ذہن میں سوالات پیدا کیجئے، رغبت کیسے پیدا ہوگی کہ یہ کتاب میرے لیے کیا، کیوں میں کیوں پڑھوں یہ کتاب، اس میں یہ فائدہ ہے کہ نبیوں کی دعوت کیسی تھی معلوم پڑے گا، تو تاکہ نبی اللہ کی طرف سے مقرر دائی ہوتے ہیں اور اللہ کی رہبری میں دعوت دیتے ہیں، لہذا مجھ کو اللہ کی طرف سے دعوت کے اصول ملیں گے، نبیوں کی تفصیل، پھر سوالات کھڑے کرے اس میں، کون کون سے نبی تھے جن کو اللہ نے رسول بنایا، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، دعوت کے معنی کیا ہے، دعوت کا کون مکلف ہے، دعوت فرض ہے یا نہیں، دعوت معاف ہے یا نہیں، سوالات کھڑے کرے اور لکھے سوالات، اسارے سوالات جو اس عنوان کے تحت اس کے ذہن میں آتے ہیں لکھے، اور اب کتاب پڑھنا شروع کرے ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں۔ تو جیسے ہی وہ سوال کا جواب ملے گا، ہاں چلو ایک جواب مل گیا، آپ کو وہ یاد رہے گا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول گھر کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا، بتاؤ مخلص کون، سوال پیدا کیا، علم دینا ہے، پہلے کیا دیا، سوال، مخلص کون، اللہ کے نبی وہ ہمارے نزدیک تو مخلص ہے جو جس کے پاس درہم و دینار اور متاع نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مخلص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن زکات اور نماز اور ساری چیزیں لے کر آئے اور ایسا اس کا معاملہ ہو۔ پہلے ذہن میں سوال پیدا کیا اور پھر اس کے بعد جواب دیا، کیونکہ سوال ذہن میں اگر ہے اور اس کے بعد جواب ملتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بھوک لگی اور کھانا کھا رہا ہے، آدمی کو کھانا ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور آدمی کو ہضم بھی ہوتا ہے، لیکن بھوکی نہیں اور آدمی کھانا کھا رہا ہے تو ہضم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا اور اس کی وہ لذت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے طلب پیدا کی جائے، اس کے بعد علم دیا جائے، یہ بھی دعوت کے اصولوں میں سے ہے۔ تو طالب علم ایسا کرے۔ علم کے تعلق سے صحابہ کو آپ دیکھیں، ان میں بھی علم کی رغبت تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جو حقیقی معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی ایک سورت بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نہ جانوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے۔ مجھ کو معلوم ہے ہر سورت مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، کہاں نازل ہوئی میں جانتا ہوں، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، سب جانتا ہوں کہ کون سی سورت کہاں نازل ہوئی ہے، اور ولا انزلت آية من کتاب اللہ الا انا اعلم بما انزلت، اور ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو کہ وہ کس موضوع سے متعلق ہے، کس پس منظر میں، کس مسئلے میں نازل ہوئی ہے، کیا ہوا تھا تو یہ آیت آئی، اس کا شان نزول ہر آیت کا مجھ کو معلوم ہے، اس سے زیادہ کیا معلوم چاہیے بھائی آپ کو. لیکن کیا کہتے ہیں، ولو اعلم ان ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لراكبت اليه، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے، اگر یہ مجھ کو معلوم ہو کہ کوئی اور ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اور اگر اونٹ مجھ کو اس تک پہنچا سکتا ہے تو میں سوار ہو کے اس کے پاس جاؤں گا. اتنا علم میرے پاس ہے، قرآن کی صورتیں کہاں نازل ہوئی معلوم، قرآن کی ایک ایک آیت کس مسئلے میں نازل ہوئی معلوم، لیکن پھر بھی اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی اور ہے جو کچھ اور جانتا ہے مجھ کو معلوم ہو جائے اور اونٹ اس تک لے جا سکتا ہے، سوار ہو کے سفر کر کے جانا پڑے، میں جاؤں گا. اتنا علم اپنے پاس ہے نہیں، اتنا شوق ہمارے پاس ہے نہیں. علم نہیں ہے اور شوق ہے، سمجھ میں آتا ہے بھائی چاہیے علم، لیکن علم اتنا ہونے کے بعد پھر علم کی اور زیادتی کا شوق، یہ چیز کمال، انسان کے علم کا کمال ہے. واقعی بہت اونچے والا علم والا آدمی ہی یہ چیز کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے علم ایک لیول ہوتا ہے معلوم نہیں، ایک لیول ہوتا ہے تھوڑا معلوم، ایک لیول ہوتا ہے بہت معلوم. جب علم بالکل نہیں ہوتا ہے تو لگتا ہے بھائی کچھ بھی معلوم نہیں، علم چاہیے اپنے، پھر جب تھوڑا سا آ جاتا ہے ایک پوٹلی تو ایسا لگتا ہے بہت آ گیا اپنے پاس. لیکن واقعی جب بہت علم ہوتا ہے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو کتنا زیادہ نہیں معلوم ہے. علم کی پہچان آدمی کی معرفت کے نفس کے معرفت سے ہوتی ہے. ایک آدمی کتنا جانتا ہے اس کا اندازہ واقعی آپ کو تب ہوگا جب اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو نہیں معلوم، کہ واقعی اس کو اتنا معلوم ہونے کے بعد بھی اس کو یہ واقعی اعتراف ہو کہ نہیں مجھ کو جتنا معلوم ہے اگرچہ وہ زیادہ ہے لیکن جتنا معلوم ہونا چاہیے وہ اور بہت زیادہ ہے اور مجھ کو بہت کچھ نہیں معلوم ہے. کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا معلوم ہونا چاہیے، اور تھوڑا بہت علم آ جاتا وہ سمجھتے بہت نہیں تھا. لیکن جب آدمی واقعی عالم ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اور کتنا زیادہ ہے جو مجھ کو چاہیے. یہ علم ہوتا ہے واقعی، جس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، کہ جب اس کو وہ علم بھی معلوم ہو جو اس کو چاہیے اور ابھی نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے، آدمی صرف کتابوں کے نام لکھنا شروع کرے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کتابوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. اتنی کتاب ہے، اتنی کتابیں علماء نے لکھی ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے. تو آدمی، یہ بخاری مسلم کی روایت تھی، صحابی کو آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں اگر کوئی اور ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اللہ کی کتاب کا، سوار ہو کے جا سکتا ہوں میں جاؤں گا، سوار ہو کے جا سکتا ہوں میں جاؤں گا. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر آٹھ، علم حاصل کرنے کے دوران ایک خطرہ بڑا آدمی کو لائق ہوتا ہے، اور خاص طور سے علم حاصل کرنے کے بعد جب بہت سا علم آدمی کے پاس ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے. جب جیب میں ہاتھ لگا کے پیسے ہو جائے آدمی کے پاس تو اب بہت زیادہ پیسہ ہے، اندر سے تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ مسئلہ اس کا رشتہ ابلیس اور فرعون سے جوڑتا ہے، اور قارون اور حامان سے جوڑتا ہے. علم واقعی وہ ہے جو انسان کے اندر تواضع پیدا کرے، اور علمی جہالت یہ ہے کہ آدمی میں گھمنڈ پیدا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علمی جہالت. اور واقعی علم آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ ناپسند لوگ اور میرے ساتھ بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور لوگ، مجھ کو سب سے زیادہ ناپسند لوگ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جن میں تین صفات ہوں. نمبر ایک الثرثارون، دو المتشدقون، تین المتفیقون. یہ تین لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور ہوں گے، میری نزدیکی ان کو نہیں ملے گی. اور نزدیکی جگہ کے اعتبار سے تو چھوڑیے، دل کے اعتبار سے بھی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی آپ بہت دور ہو، امریکہ میں، افریقہ میں، کہاں ہو، لیکن ہمارے دل سے بہت قریب ہو. دل میں محبت ہے تو دل سے قریب ہے، وہ نبی سے دور ہے اور دل سے بھی دور ہے، نبی کو پسند ہی نہیں. جس میں تین چیزیں ہوں، کیا ہیں؟ الثرثارون. الثرثارون یہ کون ہیں؟ جو بہت زیادہ بے فائدہ باتیں کریں، بڑھ 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 بے فائدہ باتیں ہیں، جن کی زبان احتیاط ان کی زبان میں نہ ہو، وہ بے فائدہ باتیں کرنا ان کا بالکل مشغلہ ہو. نمبر ایک. نمبر دو المتشدقون. متشدق کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کی عزت کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کرے اور دوسروں کا دل دکھائے. بہت سارے لوگ بات کسی سے کریں گے، اس کی بے عزتی کر کے توڑ کے بات کرتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، سختی سے دل آزاری کی باتیں کرنا اور ایسی بات کرنا کہ اس کی بے عزتی ہو، اس کا مذاق اڑانا، اس کی عزت پر حملہ کرنا اور اس کے ساتھ میں دل آزاری کی بات کرنا، اس کا دل توڑنا، سخت بات کرنا. نمبر تین، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیقون. یہ المتفیق کون لوگ ہیں؟ المتفیقون کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا المتکبرون، گھمنڈی لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے والے لوگ، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے والے لوگ، حق سامنے آنے کے باوجود نہیں ماننے والے لوگ. متکبر کی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. متکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبرا کبر سے ہے بڑائی. متکبر کہتے ہیں جس میں دو باتیں ہوں، جو اپنے کو، یاد رکھیے اس کو، جو اپنے کو خلق سے اور حق سے برتر سمجھے. منیمم چھوٹی ڈیفینیشن آپ کو چاہیے تکبر کی، دو چیز، جو اپنے آپ کو خلق سے اور حق سے برتر مانے ہیں. یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی بات ہے. آپ نے کہا کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، کہا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن متکبر کون ہے؟ متکبر کی دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. دونوں چیزیں ہوئی، ایک حق کا انکار اور دو لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا. ہے کوئی چیز ہے وہ کوئی بات کچھ بھی نہیں، حقیر سمجھنا لوگوں کو. تو یہ دونوں چیزیں جس میں جمع ہو متکبر ہیں، اور اس کی اصل آپ کو ملے گی ابلیس میں. دونوں چیزیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے اچھا سمجھتے تھے اور قرآن و سنت کیسے جڑتے ہیں ذرا دیکھیے. یہ دو ہی چیزیں کیوں بھائی, تیسرا کیوں نہیں؟ آپ ابلیس میں دیکھیں گے دونوں باتیں آپ کو ملیں گی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. تو وہ گھمنڈی تھا, ابلیس میں تکبر تھا. اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو ملیں گی. نمبر ایک, آدم علیہ السلام کو جب بنا کے اللہ نے اس کے سامنے رکھا تو اس نے آدم علیہ السلام کی حقارت کی, یہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے برتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. تو مخلق سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا, یہ تکبر ہے جو ابلیس میں تھا. اور حق سامنے آنے کے بعد انکار کرنا, اللہ نے کہا تو اس کو کس چیز نے رکاوٹ کر دی جبکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے, تو اس کو کیا چیز رکاوٹ بن گئی اس کو سجدہ کرنے میں جبکہ میں نے حکم دیا ہے. اللہ کا حکم آ گیا, حق سامنے آیا کہ نہیں آیا, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا, نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. تو حق سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مانا اور مخلوق کو حقیر سمجھا, یہ دونوں چیزیں ابلیس میں تھیں. اور یہ سارے ان لوگوں میں ہوتی ہے جو متکبر ہوتے ہیں. تو تکبر آدمی میں نہیں ہونا چاہیے, طالب علم میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. جیسے چار حدیثیں آپ نے معلوم کر لی, چار کتابیں آپ نے پڑھ لی, آپ سوچیں یہ سب جاہل ہیں, میں مجھ کو حدیثیں یاد ہیں, مجھ کو آیتیں یاد ہیں, میں اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں, ان کو کیا معلوم ہے. گھمنڈ آ گیا آدمی میں. پھر کوئی آدمی آیا, اس نے آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کی, اب آپ نے کبھی پڑھی نہیں تھی اور آپ نے دیکھا بات تو صحیح ہے, فلانی کتاب میں ہے اور آپ کو نہیں معلوم, اب آپ اس کو قبول کریں تو کیا ہوگا, آپ کا دعویٰ فیل, آپ کی ہائٹ تھوڑی کچھ انچ کم ہو جائے گی. کہ آپ کو ایک ایسا آدمی آ کے اس نے بتایا جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے کم ہے, تو ایسے وقت میں قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مجھ سے کم تر چھوٹا آدمی جو میری عقل میں کم تر ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا ہو, میں کون ہوتا بھائی طے کرنے والا. سمجھ میں آ رہی بات, ہم طے کرتے ہیں یہ چھوٹا یہ بڑا یہ ایسا یہ ایسا. آدمی اس وقت تک کے واقعی علم کی سیڑھی چڑھنے لائق نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کو کمتر نہ سمجھے. آدمی کی بلندی اپنی کمی اور اپنے کمتر ہونے کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے, میں چھوٹا, اور یہ بڑی سکون کی جگہ ہوتی ہے. میں بڑا بڑی مشکل جگہ ہے, بڑا مینٹین کرنا بہت مشکل, سب سے چھوٹا میں, اور کیا ہونے والا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دل میں منہ میں نہیں. بہت سارے لوگوں کے زبان پہ ہوتا ہے اب تو کچھ بھی نہیں بھائی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں, لیکن جیسے ہی کوئی آدمی بولے اور چھوٹے ادھر غصہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے زبان سے بولا, دل میں نہیں. دل میں توازن ہونا چاہیے. بعض صحابہ کو گورنر تھے اور کسی دوسرے کا بوجھ اس نے ان کو سمجھ کے دیا کہ ذرا اٹھا لو اس کو, انہوں نے اٹھا کے لیا اس کو, اس کو نہیں معلوم کہ بڑے ہیں. ابو موسیٰ اشعری غالباً یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, کسی آدمی بولا ذرا بھائی سامان ذرا اٹھا کے وہاں تک چلیں گے میرے ساتھ میں, میرا زیادہ ہے سامان. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اٹھا کے لے گئے. بعد میں دوسرے سب دیکھ رہے ہیں اس کو, کون ہے بھائی, اب وہ دیکھ رہے کیا ہوا ان کو, بعد میں معلوم پڑا معلوم ہے کون ہے, یہ ذمہ دار ہے یہاں کے, بہت شرمندہ ہو گیا. یہ معاملہ ہونا چاہیے آدمی کہ وہ اپنی بڑائی کو بالکل یہاں پر بیج بنا کے نہ گھومے, چھوٹا سمجھے اپنے آپ کو. جو توازو دل میں نہ ہو توازو نہیں ہے, جو توازو زبان پہ ہو اکثر وہ تکبر ہوتی ہے. جو تواضع زبان پہ ہو اکثر وہ تکبر ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی آدمی اپنے تواضع کے مقام کو پا کر اور لوگوں میں اپنی تواضع کے اظہار کے لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں کتنا تواضع والا ہے، تو تھوڑا ہائٹ اور کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور بڑا، اتنا چھوٹا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے دن میں اندر، تو طالب علم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلے، اور اکثر اوقات یہ امتحان علماء کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کب؟ ایک طالب علم نے کچھ پڑھا، عالم سے پوچھا، عالم کہا مجھ کو وہ یاد نہیں ہے، او ہو میں نے جو پڑھا وہ عالم کو بھی نہیں معلوم، کیا کہنے، یعنی میرا لیول کیا ہو گیا، ابھی بڑھ گیا کہ میں نے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا لیکن اس عالم کو نہیں معلوم اور مجھ کو معلوم ہے، میں نے اس کا امتحان لیا اور وہ فیل، آؤ میرے مدرسے میں۔ تو ایک عالم سے بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ایک آدمی کوئی بات پوچھتا ہے وہ کہتے ابھی مجھ کو مستحضر نہیں، یادی صحیح کہ ضعیف نہیں معلوم، فلاں صحابی ان کے والد کا نام کیا یاد نہیں، فلاں مسئلے میں کیا فتویٰ ہے تحقیق کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے علماء، اس نے جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا یا یوٹیوب پہ کسی بڑے عالم کا بیان سنا جس میں ساری باتیں آ گئی، اب یہ نکلا سب کو تھرمامیٹر لگانے، سب کو چیک کر رہا ہے، اور جس سے بھی جواب نہیں آ رہا دل میں بہت خوش ہو رہی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بے ادبی اور بھرم، جھوٹ، دھوکہ اور تکبر۔ وہ آدمی سمجھتا ہے مجھ کو آ گیا، نہیں آیا اس کو، اور اس سے جرت میں بے ادبی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بولا عالم سے پوچھا ان کو نہیں معلوم، کیا کہنے میرے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ گھمنڈ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف جواب کے لیے کہتے ہیں آپ جواب دو، آپ جواب دو۔ اب یہ جو بیچ میں بیٹھا ہے یہ سمجھتا ہے کس کو بھی نہیں معلوم، دیکھو ہر عالم جو ہے کیا کر رہا ہے، دوسرے پہ ڈھکیل رہا ہے، کا مطلب اتنے سارے علماء، اب اس کے اندر بے چینی آتی کیونکہ اس نے فیس بک پہ پڑھا ہے، اب یہ کیا ہوتا میں جواب دوں، بڑے بڑے عالم کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیے، آپ بتائیے، ان سے پوچھوں، اب ساحل نے سوال پوچھنے والا ہے، بڑا عالم ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا آپ ان سے پوچھیے، وہ کہہ رہا نہیں شیخ آپ بتائیے، اب یہ دیکھ رہا کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں، چار پانچ عالم ہیں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بڑا بولے اور میں تکبر سے بچوں کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں جواب دے رہا ہوں، تو بڑے لوگ ہیں نا بولیں گے، اب یہ کیا بولتا ہے، کوئی نہیں بول رہا، ایک کام کرو سب آپ لوگ چپ بیٹھو میں بولتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم کوئی بات نہیں، بڑے بڑے عالم کو نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم میں جواب دیتا ہوں، یہ بے وقوف ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو معلوم ہے، اس کو پکا نہیں معلوم، جب یہ منہ کھولتا ہے تو عالم بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، آیت غلط پڑھی آپ نے اور حوالہ غلط بتایا، تفسیر غلط بتائی، شان نزول غلط بتایا، روی غلط بتایا، اور کتاب کا نام بھی غلط، پیٹو کونے میں جا کے تم کو معلوم، تو پھر دوسروں کیوں بول رہے تھے، تواضع کے طور پر کہ بڑے کو بولنے دینا چاہیے، تیرے کو اتنی عقل نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، تو یہ جو چیز ہے تکبر طالب علم میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو واقعی اپنی حیثیت جانے، سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو لوگوں کی تعریف سے اپنی قیمت اور اپنی اوقات طے کرے، اب سب مل کے تعریف کر بہت اچھے تو اچھا ہو جائے گا، یہ خود جانتا ہے کتنا ڈاکو ہے، آدمی کو اپنی حقیقت خود معلوم ہونا چاہیے، دوسروں کی تعریف سے ہم اپنی دینداری اپنا معیار طے نہیں کر سکتے، بعض اوقات لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، اس کو نہیں معلوم ہے، بہت بڑے عالم ہیں ان کو سب معلوم ہے، لیکن آدھے عالم سوری، ایسا آدمی بعض اوقات اس کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لوگوں میں بیان کرتا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے، اور یہ بھی اس بھرم کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس غبارے کو پھٹنے نہیں دیتا ہے، چلو لوگوں کو لگ رہا ہے مجھ کو معلوم ہے، تو اب نہ معلوم ہو کہ مجھ کو نہیں معلوم، وہیں سے شاید کی پیدائش ہوتی ہے. کوئی بھی مسئلہ پوچھے شاید کیوں, اس کو اپنے کو بڑا باقی رکھنا ہے. آدمی سمجھدار وہ جو کہ بھائی نہیں معلوم, ارے آپ کو کیسا نہیں معلوم, نہیں معلوم کا مطلب نہیں معلوم, جان بچی, ہاں ٹھنڈا سانس لے آتی, جہنم سے بچ گیا, جہنم سے بچ گیا. تو طالب علم میں تکبر نہیں ہو, وہ دوسرے طالب علم ہیں, اس کو معلوم نہیں, اس کو معلوم نہیں, میں درس میں بیٹھتا ہوں, میں پورا نوٹ کرا, مجھ کو سب یاد ہے, میں نے اتنی کتابیں پڑھا, میں نے اتنی چیزیں سنا, سب معلوم ہے مجھ کو, اس مسئلے پہ کوئی بھی آیا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جتنے بھی اس طرح کے واٹس ایپ کنگز ہیں بہت دھوکے میں ہوتے, اس لیے کہ وہ اسی کو علم سمجھ لیتے ہیں. گہرا علم اور اتھلا علم جس کو آپ کہیں, دونوں میں فرق ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے, یاد رکھیں اس کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھنے لائق ہے, کہتے ہیں ارفع الناس قدرا من لا یرا قدرہ واکبر الناس فضلا من لا یرا فضلہ. لوگوں میں سب سے زیادہ قابل قدر آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہیں مانتا, میری قدر کرو, بولنے والا قدر کے لائق نہیں. جو آدمی یہ کہے میری قدر ہی نہیں لوگوں, اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. واقعی آدمی وہ ہے جو کہے کہ میں کیا چیز ہوں بھائی, میں کچھ بھی نہیں, بولے نہیں, مطلب واقعی دل میں ملا یرا, ملا یقول نہیں ہے, اس میں ملا یرا قدر ہو, وہ کہے میں کوئی ایسی بڑی چیز تو ہونے کی لوگ میری قدر کریں. ایسا جو آدمی ہے واقعی یہ قابل قدر آدمی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ اکبر الناس فضلا ملا یرا فضلہ, اور لوگوں میں واقعی فضیلت والا آدمی وہ ہے, افضل آدمی وہ ہے جو اپنی کوئی فضیلت نہیں مانتا, میرے اندر کیا چیز ایسی, نہیں کچھ نہیں ایسی, کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسا آدمی واقعی فضیلت والا ہے, کیونکہ تواضع ابدیت کی مرکزی ریڑھ کی ہڈی ہے. بندہ واقعی اللہ کا وہ ہے جس میں جھکاؤ ہو, گھمنڈ بندگی کے خلاف ہے. تواضع چھوٹا ہونا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور تھوڑا نیچے, یہ جو ہے یہ بندگی ہے. آدمی میں یہ ہونا چاہیے. ایک آدمی لوگوں میں مقام پالے اور اللہ کا قرب نہ پائے, بدقسمت ہے وہ آدمی. سب سے بدقسمت آدمی کون ہے؟ جو لوگوں میں مقام پالے لیکن اللہ کا قرب اس کو نصیب نہ ہو. کیا ملا اس کو, کیا ملا اس کو؟ اصل چیز اللہ کا قرب ہے, اور اللہ کا قرب جھکے بغیر نہیں ملتا. وجد وقترب ہے, سجدہ کر اور قریب ہو, قرب ملتا ہے جھکنے سے, چاہے وہ عبادت میں ہو, چاہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں ہو, جھکاؤ سے اللہ کا قرب ملتا ہے. لہذا گھمنڈ نہیں, جھکاؤ, تواضع, چھوٹا. طالب علم میں, علم میں یہ بڑا مشکل ہے. پیسے کا خمار اتر جاتا, علم کا نہیں اترتا, کیونکہ پیسہ خرچ ہونے سے کم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتے رہتا, اور لوگوں میں شہرت بھی بڑھتی ہے. کتنا علم ہے اس کے پاس. جب آدمی علم کے لیے معروف ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں, اس کا سماج میں ایک مقام بن جاتا ہے. اب واقعی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, چاہے ہو یا نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی تعریف اور لوگوں کا اس کو بڑا ماننا اس کو بھرم میں مبتلا کر دیتا ہے. بہت خطرے کی چیز ہوتی ہے. پھر اس کو کوئی آدمی اگر اس کی عزت نہ کرے تو وہ اس کو مجرم سمجھنے لگتا ہے. جیسے کوئی آدمی آیا اور کیسے کیا, ٹھیک ہے, ویسی بات نہیں کرا جیسی کرنا چاہیے, جیسے اس کا لیول ہے, اور کیا سب ٹھیک ہے, ہاں ہاتھ ملا ہے, اور سب چلو چلا گیا, یہ کیسے تھا, ہاں کیسے, یہ کیسا, اس کا لیول بن چکا ہے, یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں. لیکن کسی نے نہیں کیا, سادہ سادہ آیا, ملا, چلا گیا. وہ تو یہ آدمی مجرم ہے, اس نے وہ میرا رسپیکٹ نہیں دیا جو مجھ کو چاہیے تھا. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی وہ ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے. یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. طالب علم کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلنا چاہیے. ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں, ہم آخر میں کہاں جانے والے, قبر میں, اور قبر میں سب کیا ہو جاتے ہیں, برابر. قبر سب کو برابر کر دیتی ہے، سب کو اسی طرح قبر میں جانا ہے، آدمی اکڑ کے زمین پر نہ چلے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، لوگوں کو ذلیل نہ کرے، اپنی بڑائی خود بیان نہ کرے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ سے اپنی تعریف بیان مت کرو، اپنی پاکی بیان مت کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ خوب جانتا ہے کون زیادہ تقویٰ والا ہے، آدمی اپنی بڑائی میں نہ جیے، آدمی بڑائی سے باہر نکلے اپنی، وہی آدمی بڑا ہے جو اپنی بڑائی کا انکار کرے، یہ خوبی ہے انسان کے لیے، یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے علم کی نویں چیز اس میں یہ ہے کہ علم صرف زبان پہ نہ ہو بلکہ علم کا اثر دل میں بھی ہونا چاہیے، اور علم سے ذمہ داری کا احساس اگر آدمی کو نہیں پیدا ہوتا ہے تو وہ علم اتمام حجت ہے۔ جس علم سے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس نہ ہو وہ علم وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں واقعی وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم اللہ کا ڈر، اس کی خشیت پیدا کرتا ہے، واقعی جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنے علم والا ہے، اللہ کی سزا کیسی سخت ہے، قوموں کو اللہ نے کیسے غرق کیا، دھسا دیا، بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے آگے کیسے ذلیل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہے، جب واقعی آدمی کو احساس ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن کیسے لوگ پکڑے جائیں گے، کیسے ایک گناہ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کیسے نیکیاں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا اونچا ہے، اس کے لیے نیکی کتنی اعلیٰ ہونی چاہیے، اللہ کی ترازو میں نیکی کیسے تلے گی، اور فیصلے کیسے ہوں گے، حشر کا میدان کیسا ہوگا، نبی کیسے ڈر رہے ہوں گے، ساری چیز آدمی کے سامنے جب ہے آدمی کو ڈر پیدا ہوتا ہے، اکیلے میں آدمی روتا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا فباضت عیناه، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، رغبت اور ڈر کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے، بندے نیک بندے ہیں۔ علم ڈر پیدا کرتا ہے، اور جہالت بے خوفی اور آدمی میں جرت پیدا کرتی ہے۔ اگر علم سے آدمی میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں علم میں کمزوری ہے، کھوٹ ہے۔ علم برا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کا برتن خراب ہے، اس کے دل نے ویسے علم کو نہیں لیا جیسا لینا چاہیے، اس کے پاس معلومات ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، ایسا ویسا ہوتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیٹا ہے، نالج نہیں ہے، اس کے پاس صرف ڈیٹا ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں نالج اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ انسان کو احساس بھی ہو، اس کو زندگی بھر یاد رکھیں، جس علم سے احساس نکل جائے وہ صرف معلومات بن جاتا ہے۔ اللہ کو ایسا علم نہیں چاہیے جو صرف معلومات ہو، اللہ کو ایسا علم چاہیے جس میں احساس بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے کئی باتیں بیان کی اور کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، معلوم ہوتا، سب کو بتایا تو ہے نا ابھی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، یعنی کاش کہ ان کو ویسے معلوم ہوتا جیسے کہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی کہتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم، رہے نہیں معلوم دے، کیونکہ آدمی کو معلوم ہو کے بھی فائدہ نہیں، اس کے دل میں وہ احساس نہیں ہے، کا مطلب تیرے علم میں تجھ کو فائدہ نہیں دیا۔ اگر علم احساس پیدا نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس، اللہ کی بڑائی کا احساس، آخرت اور دنیا کے موازنے کے اعتبار سے آخرت کا احساس، دنیا میں اپنے مقصد اور ذمہ داری کا احساس، اگر علم یہ پیدا نہیں کرتا ہے تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں دیا، اس علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اگر معلوم ہو جائے آگ کا کیا نقصان ہے اور آگ کا خوف پیدا نہیں ہو اور اس سے ڈرنے کا اور بچنے کا مزاج آدمی کا نہیں بنے, کیا فائدہ ہوا آگ میں پھر ہاتھ ڈالے گا وہ, کیا فائدہ ہوا اس کو؟ ایک آدمی ہے اس نے بل میں ہاتھ ڈالا, اس کو سانپ نے بچھو نے ڈسا, اس نے علاج کیا, اب معلوم ہو گیا یہاں ایسا ہے, لیکن پھر آدمی وہاں ہاتھ ڈالا اس کو احساس پیدا نہیں ہوا, یہ نقصان ہے, ڈر خطرہ پیدا نہیں ہوا اس کو, کیا فائدہ ہوا اس معلومات کا؟ تو علم اگر احساس نہیں پیدا کرتا ہے تو وہ جہل ہے, واقعی وہ علم علم کہلانے کے حقدار نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. صحابہ کا معاملہ آپ دیکھیے کیسا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصحابہ شیء فقطب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی طرف سے کوئی بات پہنچی جس سے آپ ناراض ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا. فقال اوردت علی الجنت والنار, آج میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کیے گئے. فلم ارک الیوم فی الخیر والشر, اور آج سے بڑھ کر خیر اور شر کے اعتبار سے کوئی اور دن میں نے نہیں دیکھا, خیر اور شر کے اعتبار سے آج جیسا دن میں نے نہیں دیکھا. ولو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اور اگر تم کو وہ معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اگر تم کو وہ معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. صحابی کہتے ہیں فما اتى على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منه, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس دن سے زیادہ سخت اور دن کوئی نہیں آیا. کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ غطوا رؤوسهم ولهم خنین, کہا کہ صحابہ نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا, اپنا کپڑا اپنی چادریں جو بھی ان کے پاس تھا اپنے چہروں پر ڈال لیا اور وہ لوگ رونے لگے. ولہم خنین, خنین سٹکیاں لینے لگے, ہچکیاں لے کے رونے لگے. اتنا احساس آدمی کے اندر پیدا ہو کہ ایک نصیحت سے اس کے دل میں بالکل دل دہل جائے اور آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ صحابہ کا حال تھا کہ علم سے اثر لینا, انہوں نے اس بات کو سن کے سنی انسنی نہیں کر دیا بلکہ ان کے دلوں پر اس بات کا اثر ہوا. علم سے اثر لینا, علم سے اثر لینا, انہوں نے اس بات کو سنا, کہتے ہیں کہ وہ رونے لگے اور ہچکیاں لے کر رونے لگے, سسکیاں لے کر رونے لگے. فقال عمر, حضرت عمر تھوڑے ہمت والے تھے, کھڑے ہوئے اور کہا رضینا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اے اللہ کے رسول ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ پیدا ہوئی یا ہم دین سے دور جا رہے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ بے فکر رہیں, آپ ناراض نہ ہوں, ہم راضی ہیں, ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دی بات سن کر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ واقعی اس بات کا میرے دل پر کتنا اثر ہوا. اگر صرف معلومات میں اضافہ ہوا لیکن دل پر اثر نہیں ہوا تو ابھی بھی یہ ناقص ہے. اگر علم میں اضافے کے ساتھ دل پر اثر ہوا تو یہ کامیاب ہے. اسے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دینی مجالس میں ہم اس لیے حاضر ہوں کہ معلوم ہے ٹھیک ہے اس ٹاپک پہ میں نے بڑے بڑے بیان سنے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ واپس وہ بات سنو تاکہ میرے دل پر اثر ہو. یہ زندگی بھر سلسلہ چل سکتا ہے. دیکھیے نیت سے عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے, اچھی نیت آدمی کے عمل کو بہتر بناتی ہے. ہم اس نیت سے درس میں آئیں کہ علم ملے گا وہ تو لیں گے, جو بات نئی سامنے آئے گی علم میں اضافہ ہوگا, لیکن جو بات پہلے سن چکا ہوں وہ بھی میں سنوں گا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس بات سے اپنے دل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، میں اس بات کا اثر لینے کی کوشش کروں گا جو میں نے سنی ہے، چاہے پہلے سن چکا ہوں لیکن میں دیکھوں گا کہ آج میرے دل پر اس بات کا کیا اثر ہوا ہے، میں اپنا جائزہ لینے کے لیے دینی مجلس میں بیٹھوں گا، میں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے بیٹھوں گا۔ علم تو آلریڈی ہے اس درس کا، وہ ٹاپک آلریڈی میں سن چکا ہوں، لیکن میں اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا، اپنے ایمان کو تازہ کروں گا۔ اگر یہ نیت آدمی کے دل میں ہو وہ کسی درس میں بور نہیں ہوگا، وہ کسی درس میں بور نہیں ہوگا، وہ ہر درس میں اپنے ایمان کو تازہ کر کے چلتا بنے گا، اس کو ہر درس سے فائدہ ہوگا، اس کو بچہ بھی درس دے گا تو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں طلب ہے، اس کے دل میں اثر لینے کا معاملہ ہے۔ ایک بچہ بھی حدیث پڑھ کے سنائے گا، ایک بچہ بھی آیت پڑھ کے سنائے گا، اس کے دل پر اثر پڑے گا، وہ بولنے والے کو نہیں دیکھ رہا، وہ بات پہ دھیان دے رہا ہے، اور دل پیاسا ہے، دل اثر لینے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے کیا کہتے ہیں، اچھا وہ کیا، وہ نئے عالم صاحب ہیں، ان کے درس میں مزہ نہیں آتا، اس لیے میں نہیں بیٹھتا۔ کمی ان میں نہیں، کمی تیرے اندر ہے، کمی ان میں نہیں، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں۔ وہ کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو تیرے دل پہ اثر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نہیں ہو رہا کا مطلب تیرا دل بیمار ہے، ان کو اور بنا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تیرے سامنے آئے تیرے دل پہ اثر ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہوا؟ بیمار تیرا دل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کمی نہیں ہے۔ بولنے پریزنٹیشن بھی، ارے کئی کا پریزنٹیشن، تو اکیلا پڑھے گا تو اثر نہیں ہوگا، تو اب کیا پریزنٹیشن کون؟ قرآن پڑھ کے صحابہ روتے تھے، سلف روتے تھے، کئی کا پریزنٹیشن، سیدھا بات پڑھی اور رویا۔ اب یہاں کوئی پریزنٹیشن ہے نہیں، تیرے دل میں عیب ہے، لہذا ہم یہ سب ڈھکوسلوں سے نکلیں، اپنے ذہن کو صاف کریں، ہم دینی مجلس میں بیٹھیں، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو، ایک نیا عالم ہو، ایک بچہ کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت کی بات پڑھ کے سنائیں، ہمارا دل یہ ہو کہ ہم اس کو نہیں دیکھیں، اس بات کو دیکھیں جو وہ پڑھ رہا ہے، اور اس بات سے ہم دل پہ اثر لیں، تب جا کے واقعی ہماری بیماری دور ہوگی، نہیں تو پھر بڑے بڑے عالموں کو سنتے سنتے وہ بھی باسی ہو جاتا ہے۔ شیخ البانی کے درس میں بیٹھا، شیخ بن باز کے درس میں بیٹھا، بہت بیٹھا، اب مزہ نہیں آ رہا، کیوں؟ بہت بار سنا میں نے، ایسا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے عالم کے درس میں بھی آدمی بور ہو جائے گا، لیکن یہ عیب اس کا اپنا ہے، قرآن و سنت کا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری چیز کہہ کے میں اس سلسلے ہی کو میں ختم کر رہا ہوں، کہ آخری چیز یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم پر عمل بھی کرے، جو کہ سارے علم کا حاصل ہے۔ سارے علم کیا ہے؟ آدمی علم کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن تک، قیامت کے دن اس وقت تک کہ اپنے رب کے آگے سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کا سوال اس سے نہ کر لیا جائے۔ عن عمره فیما اپنا، عمر کس کام میں پناہ کی، وعن شبابه فیما ابلا، اور جوانی کی قوت کو کن چیزوں میں کھپایا، وماله من اين اكتسبه، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقه، اور مال کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ دیکھیے قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا فلاں کو چھوڑ دو، کیوں؟ بہت جانتا تھا یہ، ایسا ہوگا؟ بہت معلومات تھی، اس کو چھوڑ دو، جانے دو جنت میں، اس سے تو اور پوچھو کیا، جتنا جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو اصل مقصود علم نہیں ہے، اصل مقصود معرفت و عمل ہے، اصل مقصود اللہ کا تعلق اور اس تعلق کی دلیل عمل کے ذریعے دینا ہے۔ علم اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، علم اس لیے کہ ہمارا ایمان قوی ہو، علم اس لیے کہ ہم اس علم کے مطابق عمل کریں۔ صرف معلومات کے لیے اللہ نے علم نہیں دیا ہے۔ یہود کو علم نے کیا فائدہ دیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، اللہ نے فرمایا کہ یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ غلطی نہیں کرتے پہچاننے میں. لیکن اس پہچاننے نے کیا فائدہ دیا؟ نہ وہ ایمان لائے نہ عمل کیا. تو ایمان و عمل اگر نہ آئے تو علم کیا فائدے کا؟ لہذا آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے علم میں جیسے ترقی کر رہا ہوں، کیا عمل میں ترقی ہو رہی ہے، یا پھر صرف علم بڑھ رہا ہے اور عمل ویسی کی ویسی. اگر علم بڑھ رہا ہے اور عمل میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو یہ زوال ہے، یہ زوال ہے. قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک آدمی کا خرچہ بڑھ رہا ہے اور انکم نہیں بڑھ رہی تو بتائیے کیا ہوا؟ یہ آدمی خطرے میں. ایک آدمی کا مال خوب بڑھ گیا اور اس میں سے زکات نہیں دے رہا ہو، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نزدیک مجرم ہے. تو علم کی عمل، علم کی زکات اس پر عمل ہے. علم کی زکات کیا ہے؟ اس پر عمل. علم کی زکات اس پر عمل ہے. علم پر اگر عمل نہیں تو گویا کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے اور زکات نہیں دے رہا اس کو. اور پھر اس عمل میں سارے اعمال آتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا، گھر والوں کو بچانا اور دوسروں کو بچانا. تو علم کے مطابق عمل ضروری ہے. قیامت کے دن جو لوگ علم پر عمل نہیں کریں گے وہ پھنسیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامۃ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، اور اس کی اتڑیاں، اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں جہنم میں نکل آئیں گی، فیدور کما یدور الحمار برحا، اور وہ آدمی ویسے ہی چکی کے گرد گھومے گا جیسے، اپنی اتڑیاں لے کے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے، فیجتمع اہل النار علیہ، تو جہنم والے اس کے پاس جمع ہوں گے، فیقولون ای فلان ما شأنک، اس سے کہیں گے اے فلان یہ تیرا کیا حال ہو گیا، یہ تیرا کیا حال ہو گیا، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہی نہیں تھا جو ہمیں بھلائی کی تاکید کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں بھلائی کی تاکید کرتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، میں فرائض کو ترک کرنے والا تھا، میں تمہیں تلقین کرتا تھا لیکن اللہ کے حکموں کو خود توڑتا تھا، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِي، اور میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود میں وہ برائیاں کر گزرتا، وہ برائیاں وہ گناہ خود میں کرتا تھا جس سے تم کو روکتا تھا. تو فرائض کا ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا علم کے بعد، لوگوں کو تلقین کرنے کے بعد اگر پھر بھی آدمی یہ کرتا ہے، قیامت کے دن دوسروں سے زیادہ اس کا عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا آدمی کو چاہیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدمی کو چاہیے کہ علم کے ساتھ وہ عمل بھی کرے. علم کے ساتھ زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے. اصل محاسبہ عمل کا ہے. روزانہ ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن کی آیت سورت کو یاد رکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان تین مرحلوں میں اپنا جائزہ لیں، کیا عمل کریں. ڈیلی ہمارا اپنا جائزہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ تین چیزوں میں ہونا چاہیے. نمبر ایک، ایمان، الا الذین آمنوا، میرا ایمان کل تک جہاں تھا، جس مرتبے میں تھا، جتنا قوی تھا، آج اس سے بڑھا کے کم ہوا؟ میرا یقین، میرا توکل، میری محبت، میرا ڈر، یہ کم ہوا زیادہ ہوا؟ کیا حال ہے میرا؟ دو، عمل صالح، میری عبادات، میرے اخلاق، میرے معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میری زندگی میں عمل بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تین، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، میں دوسروں کو گناہوں سے بچانا اور بھلائی کی تاکید کرنا، میرا یہ اہتمام بڑھا یا گھٹا؟ یا پہلے بولتا تھا آپ چھوڑ دیا جانے تو جس کو جہنم میں جانا ہوگا جائے گا، یا آج میرے دل میں ان کی فکر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں کسی طرح سے ان کو جہنم سے بچاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال تمہاری مثال ایسی جیسے کسی نے آگ جلائی اور پتنگے آگ میں کودنے لگے اور وہ ان کو روکنے کی بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی آگ میں کود رہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، حلم معنی النار آگ سے بچو آگ سے بچو، اور تم ہو کہ آگ میں کودے چلے جاتے ہو۔ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ نہیں کہ وہ کمر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم سے بچا ہے، رشتہ دار دوست احباب بیوی اولاد بھائی بہن پڑوسی دوست احباب قریب و دور کے لوگ عام مسلمان عام انسان، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اندر تڑپ پیدا، وہ تڑپ کم ہوئی کہ زیادہ ہوئی ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، ان تین پوائنٹس پہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اگر ترقی ہے تو کامیاب ہے، ترقی نہیں ہے زوال ہے تو زوال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر الله لی ولکم۔